میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمان شیخ العرب العجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. نہیں اٹھتی ہے تیرے سنگ در سے اب جبیں ساقی کسی کی یاد میں
ساتھ چلنا چاہیے, تو یہ جہانداری کی تعلیم نصیحت کرنے والا مجھے فضول کرتا ہے, مجھے تو اللہ تعالیٰ کے جمال کی ایک ذرہ تجلی نے ہی میرے ہوش گما دی ہے, مجھے یہ عالم عالم نہ رہا, اب عالم آخرت ہی کی فکر ہے.
اب اس کرتا ہے مجھ کو تعلیم مجھے جب ہوش اپنا ہی آتی کہاں پتر
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد قال تعالى قل متاع الدنيا قليل وقال تعالى قل هي الا حياتنا الدنيا نہیں یہ ایک تو آیت کے جز یہ ہے قل متاع الدنیا قلیل اور ایک آیت ہے ان هي الا حياتنا الدنيا ہاں وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کی پونجی بہت تھوڑی ہے بہت تھوڑی. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا حضرت والا رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر میں ایک محدث کا حوالہ دیا تھا, انہوں نے فرمایا کہ متاع عربی میں اس حقیر کپڑے کو کہتے ہیں جس سے صفائی کی جاتی ہے, ہمارے یہاں اس کو صافی کہتے ہیں, اور وہ اتنی حقیر ہوتی ہے کہ اس سے تھوڑا بہت کام نکال کے اس کو پھر پھینک دیتے ہیں دھوتے نہیں ہیں. تو یہ ہے متاع. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی متاع دنیا کی پونجی بہت ہی قلیل ہے تھوڑی ہے. اور ایک جگہ بلکہ متعدد جگہ ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ دھوکے کی دھوکہ ہے دھوکہ الا متاع الغرور یہ دھوکے کی پونجی ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے مولانا رومی کا یہ شعر فرمایا دنیا کی زندگی کے بارے میں کہ دھوکے کے بارے میں کہ فرمایا کہ چو کشت پارا سپس یوم العبور. زاں سبب شد خاک را دار الغرور زاں سبب شد خاک را دار الغرور کو کشت پارا سپس یوم العبور. کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دھوکے کی پونجی کیوں فرمایا ہے, تو مولانا رومی نے اس کا جواب فرمایا ہے, فارسی میں شعر ہے کہ اس واسطے اللہ نے اس کو دھوکے کا گھر فرمایا ہے کہ ہر کوئی جب انسان مر جاتا ہے تو ہر کوئی جو اس کے آل و اولاد ہیں ماں باپ ہیں اور رشتہ دار ہیں دوست احباب ہیں مال ہیں قبر تک تو جاتے ہیں اور قبر میں اتار کر اس کو کوئی ساتھ نہیں دیتا, گویا کہ اس کو دھوکہ دے کے آ جاتے ہیں. دنیا میں تو بہت ساتھ جتاتے ہیں کہ ہم تمہارے ہیں تمہیں ہم سے محبت ہمیں تم سے محبت ہم یوں تم پر فدا, لیکن جب مر جاتا ہے انسان تو پھر کوئی ساتھ نہیں دیتا ہر کوئی واپس آ جاتا ہے. تو اس لیے یہ دھوکے کا گھر ہے. غرض یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شریعت پر چلنے میں انسان کو نفس پر جبر کرنا پڑتا ہے اور نفس بہت ستاتا ہے اور بار بار تقاضا کرتا ہے کہ کچھ مزہ لے لو حرام کچھ ناجائز کر لو, تو اس کو اس طرح سے صبر کی تلقین کرے کہ تھوڑے دن ہمارے دنیا میں ہے, ساری زندگی بظاہر لمبی نظر آتی ہے لیکن حقیقت اس کی بہت تھوڑی ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس زندگی اور آخرت کی زندگی کا ایک توازن بتلایا ہے کہ اگر کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈالے اور پھر نکال کر دیکھے کہ اس انگلی کے ساتھ کیا آیا ہے, یعنی ایک معمولی سی تری اس انگلی میں آتی ہے جس کا سمندر سے کوئی ریشو نہیں ہے کوئی مقابلہ نہیں ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا اس تری کو سمندر کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی, تو دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی سے اتنی بھی مماثلت نہیں ہے اتنا بھی اس کا پروپورشن ریشیو نہیں ہے, کتنی بے حقیقت زندگی ہے، تھوڑی سی زندگی ہے. آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، اور دنیا کی زندگی بالکل عارضی ہے، تھوڑی سی ہے، اور شیطان اس کو لمبا کر کے دکھاتا ہے کہ ابھی تو بہت جینا ہے. ایسا نہیں ہے، جب مر جائے گا انسان اور محشر میں جائے گا تب پتہ چلے گا کہ وہ ہزار برس کا دن ہوگا، وہ کسی طرح ختم ہونے میں نہ آئے گا. کافروں کے لیے بڑی مصیبت کا دن ہوگا، اور مومنوں کے لیے بہت ہلکا ہوگا، اور صالحین کے لیے اور بھی ہلکا ہوگا، اور اولیاء کے لیے اور بھی ہلکا ہوگا، اور خاص اخص الخواص کے لیے اور بھی ہلکا ہوگا. یہاں تک کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ محشر کا دن خاص خواص اولیاء کے لیے ایسا ہوگا جیسے کہ گویا کہ ایک نماز کا وقت یا ایک ساتھ. تو گھبرانا نہیں چاہیے، اور اللہ کے وعدے پر اعتماد کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یقین دلایا ہے، تاکید کے ساتھ فرمایا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، کہ جو بھی کوئی مومن چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اعمال صالحہ کرے گا تو ہم ضرور بالضرور اس کو بالغ زندگی عطا فرمائیں گے. دنیا میں جتنی حرکت ہوتی ہے، آدمی بھاگ دوڑ کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، اگر غور کریں تو ہر حرکت کا مقصد سکون حاصل کرنا، آرام حاصل کرنا ہے. تو اللہ تعالی نیک اعمال کو بنیاد بتا رہے ہیں کہ نیک اعمال کر لو گے تو تم کو تمہارا مقصود حاصل ہو جائے گا، بالغ زندگی ملے گی، آرام سے رہو گے. آرام سے رہنے کا نسخہ میرے شیخ فرماتے تھے، دونوں جہاں میں آرام سے رہنے کا نسخہ ہے تقوی اختیار کرنا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا. تو اگر ہم نیک اعمال کریں اور اولیاء کیسے اعمال کریں، اولیاء میں شامل ہو جائیں، تو خدا تعالیٰ نے ضمانت لی ہے ہماری دنیاوی زندگی کی بھی، کہ جہاں بھی ایسے بندوں کو ہم بالغ زندگی دیں گے، سکون اور چین دیں گے، اور ایسی ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے ان کو گمان بھی نہ ہوگا، اور ہر تنگی سے نجات دیں گے اور ہر آسانی عطا فرمائیں گے. بہت سے وعدے ہیں تقویٰ پر. تو غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بار بار قرآن پاک میں اس کی تکرار فرمائی ہے کہ اگر تم تقویٰ اختیار کر لو گے تو ہم تمہیں اپنی ولایت عطا فرمائیں گے اور تمہیں آرام سے رکھیں گے. اور دوسری جگہ یہ متاع الغرور، دنیا کی پونجی بہت ہی حقیر پونجی ہے، یہاں کی تکلیف بھی عارضی ہے، یہاں کی خوشی بھی عارضی ہے، آرام بھی عارضی ہے، جو بھی کچھ ہے، مال ہے، دولت ہے، سب چیز عارضی ہے، بیوی بچے بھی عارضی طور پر ملے ہوئے ہیں. تو گھبرانا نہیں چاہیے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ شریعت نام ہے صبر کا، پوری کی پوری شریعت کا جو مطالبہ ہے وہ صبر ہے، یہ گناہ پر نفس کے تقاضوں پر صبر کرنا. تو ہمت کے ساتھ چلتے رہنا چاہیے اور اعتدال کے ساتھ چلتے رہنا چاہیے، زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تقویٰ جو ولایت کا خاصہ ہے، جس کی برکت سے ولایت ملتی ہے، اس کو انتہائی آسان رکھا ہے. کام نہ کرو، مزدوری لے لو، گناہ سے بچ جاؤ، آرام سے رہو، بالغ زندگی گزارو. بس بات سمجھ آنے کی دیر ہے اور عقل کی سلامتی کی دیر ہے. عقل جس کی سلامت نہیں ہوتی وہ گناہوں کو پسند کرتا ہے، گناہوں کی زندگی کو پسند کرتا ہے، اور زمانے کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جس کی عقل سلیم ہوتی ہے وہ اللہ اور رسول کا راستہ دیکھتا ہے. چلتا نہیں ہوں میں کبھی اہل جہاں کے ساتھ، میں چل رہا ہوں دوستو ان کے نشان کے ساتھ، وہ اللہ اور رسول کا راستہ دیکھتا ہے. تو صبر کے ساتھ چلتے رہنا ہے، اور جہاں خطا ہو جائے، گر پڑے، تو استغفار و توبہ سے پھر اپنی بگڑی کو بنا لینا ہے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ دن میں 100 مرتبہ بھی ایک گناہ کرے، 70 مرتبہ بھی کوئی گناہ کرے، لیکن ہر بار وہ صدق دل سے توبہ کرتا ہے، گر پڑا لیکن پھر توبہ کرتا ہے کہ یا اللہ میں اب پکا ارادہ کرتا ہوں کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. اسی طرح سے جو ہے وہ ندامت کے ساتھ کرے، اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو، اور گناہ سے فوراً الگ ہو جانے کے بعد پھر استغفار کرے، تین شرطوں سے استغفار کرے گا تو دن میں اگر اس سے 70 بار بھی گناہ ہو جائے گا تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ بندہ گناہ کرتے کرتے تھک سکتا ہے لیکن اللہ معاف کرتے کرتے نہیں تھکتے، یہاں تک کہ غرغرہ موت کا آنے سے پہلے جب روح نکلنے لگتی ہے اور انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب ہماری موت آ ہی چکی تو اس کے بعد جو ہے توبہ کا دروازہ بند ہوتا ہے، اس سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کھلا رکھتے ہیں، تو توبہ کر لینا چاہیے۔ اور توبہ کرنے میں مایوس نہ ہونا چاہیے، شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ تم ہر دفعہ توبہ کرتے ہو پھر دوبارہ وہی گناہ کرتے ہو، کیا فائدہ توبہ کا؟ تو ہمارے حضرت نے فرمایا کہ اگر توبہ سچے دل سے کر لی پھر اس کے بعد وہ توبہ ٹوٹ گئی تو پہلی والی توبہ باطل نہیں ہوئی، یہ نہیں کہ وہ فائدہ نہ ہوا بلکہ وہ اس کا بہترین فائدہ ہوا، اور اس توبہ سے اللہ بندے کا اللہ تعالی کے ساتھ قرب بڑھ گیا، پچھلی توبہ باطل نہیں ہوتی۔ تو بہرحال صبر کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اور ایک بات میں آج یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے حضرت نے حدیث پاک ایک سنائی کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ اندھیری رات میں نکلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے، اور تیز بارش بھی تھی اور رات بڑی اندھیری تھی، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا، تو ایک جگہ پر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم آپ کی تلاش میں تھے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ، تو انہوں نے عرض کیا کہ کیا کہوں، آپ نے فرمایا کہ تین مرتبہ سورہ اخلاص، تین مرتبہ سورہ فلق اور تین مرتبہ سورہ ناس پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے ہر شر سے کافی ہو جائے گا، ہر شر سے۔ صبح اور شام ہمارے حضرت نے اس کی تعلیم فرمائی ہے۔ بہت سے لوگ گھبرا جاتے ہیں ذرا ذرا سی بات سے، بعض لوگ وہمی ہوتے ہیں ذرا سی کوئی بات ایسی ہو گئی تو ان کو فوراً شبہ ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی جنات کا اثر ہے یا ہمارے گھر میں کوئی بدروہوں کا اثر ہے یا ہمارے یہاں کوئی جادو ہو گیا ہے یا کوئی عمل کسی نے کر دیا ہے یا کوئی بندش لگا دی ہے، اکثر ان میں وہمیات ہوتی ہیں۔ اور چونکہ ہم لوگ ہندوؤں کے ساتھ رہتے آئے ہیں پہلے، تو حکیم الامت نے بھی یہ لکھا ہے کہ ہم نے اسلام کی تھوڑی بہت باتیں تو ہم نے سیکھ لی ہیں لیکن پرانی رسومات کو ہم نے نہیں چھوڑا الا ماشاءاللہ۔ تو یہ معوذتین کہلاتے ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، اور اس میں سورہ اخلاص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرمائے۔ صبح و شام جو شخص پڑھ لے گا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ضمانت لی ہے کہ اس کو کوئی شر نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ صبح و شام تین تین مرتبہ اس کو پڑھ لیا کریں، فجر بعد اور مغرب بعد، ہمارے حضرت نے فرمایا آفٹر فجر آفٹر مغرب، تین تین مرتبہ اس کو پڑھ لیں، ان شاء اللہ تعالیٰ جن ہو، جادو ہو، آسیب ہو اور نظر بد ہو اور کسی قسم کی اول تو یہ بندش وغیرہ، یہ سب عملیات عامل اور جاہل عامل ہیں، اور عامل تو کیا جاہل ہیں، ہم خود ہی جاہل ہیں، جو لوگ ان کے چکر میں پڑتے ہیں وہ جہلا ہیں، فوراً پہنچ جاتے ہیں اور ان کا کام ہی یہی ہے بدگمان کرنا، ایک دوسرے سے بدگمان کر دیتے ہیں، فلاں نے تم پہ کچھ کرا دیا، فلاں نے تم پہ کچھ کرا دیا، لڑائی جھگڑے خاندان میں ہو جاتے ہیں، ان کے وہ اپنے پیسے بٹور لیتے ہیں اور ہم جو ہے اسی طرح پریشان رہتے ہیں۔ تو بجائے اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ عنایت فرمایا ہے، اس کو پابندی کے ساتھ کر کے بے فکر ہو جایا کریں۔ باقی جو معاملات کبھی پیش آتے ہیں، کبھی کوئی مصیبت آ گئی، کوئی حادثہ آ گیا، تو وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ مصائب جو ہیں دو طرح کے ہیں، ایک تو بلا ہے اور ایک مصیبت ہے۔ بلا کے معنی امتحان، کہ اپنے خاص لوگوں کا اللہ تعالیٰ امتحان بھی لیتے ہیں تو وہ بلا کہلاتی ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ پریشان نہیں کرتی، پریشان نہیں ہوتے، وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے آئندہ کے لیے اچھی امید رکھتے ہیں، عافیت کی دعا کرتے رہتے ہیں، پریشان نہیں ہوتے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بلا ہے۔ اور مصیبت وہ ہے جس کے بعد پریشانی آئے، آدمی پریشان ہو جائے، واویلا کرنے لگے، ادھر ادھر بھاگنے لگے، تو یہ پریشانی جو ہے یہ ہمارے گناہوں کے سبب سے آتی ہے، اور خدا تعالیٰ اس کو اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ ہم گناہوں سے رجوع کر لیں اور پہلے پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. مصائب پر جو صبر کرتا ہے, تکلیف اٹھاتا ہے, اس کے گناہوں کو خدا تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. اور دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے نہ ہونے سے انسان کو بہت پریشانی آتی ہے, معاملات بگڑ جاتے ہیں, خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, فساد اور جھگڑے ہوتے ہیں, وہ ہے تحمل اور تأمل. تحمل کے معنی ہیں کہ ٹھہر کر ذرا تحمل کر کے بولنا, تحمل کر کے عمل کرنا. سامنے والے نے کچھ بات کہی, ایک دم برنگیختہ ہو گئے, جذباتی ہو گئے اور منہ سے کچھ کچھ کہہ دیا, تو یہ تحمل کے خلاف ہے, تحمل نہیں, بے صبری ہے. تو تحمل کے ساتھ رہے, ذرا سوچے سمجھے کہ جو بات سامنے والے نے کہی ہے تو اس کا ہم بہتر کیا رد عمل کر سکتے ہیں. خاموش رہنا بھی ایک عمل ہے, اور پھر خاموش ہو کر تھوڑی دیر ٹھہر کر سوچ سمجھ کر, جس کو تأمل کہتے ہیں, تأمل یعنی سوچ سمجھ کر پھر اس کو جواب دیں, پھر عمل کریں. تو یہ دو خصلتیں ایسی ہیں جو انسان کو بڑی مصیبتوں سے بچا لیتی ہیں, اور جس میں یہ نہیں ہوتی وہ انسان ہر وقت جھگڑے میں, پریشانی میں, مصیبت میں پھنسا رہتا ہے. تو تحمل اور تأمل کے ساتھ بولنا چاہیے, بولنے میں خاص احتیاط, اور عمل میں بھی. مثلا کوئی بچہ ہے, اس نے کوئی ایسی حرکت کر دی نا سمجھی کی, فوراً ایک تھپڑ لگا دیا. بعض ماؤں کو یہ بہت زیادہ جو ہے یہ عادت ہوتی ہے کہ بجائے زبان کے ان کا ہاتھ پہلے چل جاتا ہے, بعد میں سوچتے ہیں کہ ارے تو چھوٹا بچہ ہے, اس کو ہم نے کیوں مارا, لیکن ہاتھ چل گیا, کام ہو گیا. تو یہ تحمل نہیں ہے, اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو بچے چھوٹے پٹنے کے عادی ہو جاتے ہیں بچپن میں, تو پھر بڑے ہو کر جو ہے وہ نافرمان نکلتے ہیں, ڈھیٹ نکلتے ہیں. اور گھر کے اندر, بڑوں کے اندر اگر یہ دو خصلتیں نہ ہوں, تحمل اور تأمل, تو آپس میں لڑائی جھگڑا ہر وقت گھر جہنم کا نمونہ بنا رہتا ہے. اس نے کچھ کہا, اس نے کچھ کہا, اس نے شیر کہا تو اس نے سوا شیر کہا, آپس میں جھگڑا رہتا ہے, مصیبت رہتی ہے, ہر وقت گھر ڈسٹرب رہتا ہے, ذہنی طور پر آدمی پریشان رہتا ہے. تو ان دو خصلتوں کو اختیار کرنا چاہیے, اس پر مشقت کرنی چاہیے, تحمل اور تأمل, ٹھہر کر بات کرنا یا ٹھہر کر عمل کرنا. اور تأمل ہے کہ سوچ کر کرنا, جو بات بولے سوچ کر بولے, جو کام کرے سوچ کر کرے. تو ان دو خصلتوں کے ساتھ زندگی میں بہت امن آ جاتا ہے, بہت خیر پیدا ہو جاتی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ چونکہ آج بدھ کے دن ہماری خواتین کا لیے خاص ہوتا ہے, خواتین پردے سے سنتی ہیں بیان ہمارے گھر پہ, تو ان کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے آج میں پڑھ رہا تھا اپنا سبق, تو ان میں سے کچھ احادیث سامنے آئی تھیں, تو میں نے سوچا کہ اس کو پڑھ کر میں سنا دوں. تو ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, بہترین عورت کون سی ہے, یعنی اس کی کون سی خصلت والی عورت ایسی ہے جو بہترین ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شوہر اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے, اور جب جو وہ حکم دے تو اس کی اطاعت کرے, اور اپنی ذات کے بارے میں اس کی مرضی کے خلاف نہ کرے, اور نہ اپنے مال میں اور نہ اپنے شوہر کے مال میں خیانت کرے, یعنی جہاں شوہر کی مرضی نہیں ہے وہاں پر وہ خرچ نہ کرے, اس کے کہنے کا خیال کرے, اپنے مال کو بھی وہاں نہ خرچ کرے اور شوہر کے مال کو بھی وہاں خرچ نہ کرے جہاں شوہر کو خرچ کرنا ناپسند ہے. بعض لوگ جو ہیں شوہر کے مال سے نکال کر صدقہ و خیرات کر دیتے ہیں جبکہ شوہر کی مرضی نہیں ہوتی. بعض شوہروں کی مرضی ہوتی ہے, وہ اجازت دیتے ہیں کہ بھائی کوئی آئے تو اس کی مدد کر دینا, کوئی منع نہیں ہے, تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر شوہر نے اجازت نہیں دی ہوئی ہے یا منع کیا ہوا ہے تو اس کے مال میں سے ایسا خرچ کرنا جائز نہیں ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین عورت کی علامات بیان فرمائی کہ جب شوہر اس کو دیکھے تو اسے خوش کر دے. مگر ہمارے یہاں معاملہ ذرا برعکس ہوتا ہے, شوہر بےچارا تھکا ہارا آتا ہے اور اپنے جھمیلوں کو فارغ کر کے آتا ہے, سکون کی تلاش میں گھر آتا ہے, لیکن بیویوں کا عموماً حال یہ ہوتا ہے کہ جوسیوں کی عادت ہوتی ہے اور ناشکری کی عادت ہوتی ہے اکثر, کہ ہم نے فلاں کام کیا تھا یہ نہیں کیا, اور کیا کر کے آئے اور یہ نہیں لائے اور وہ نہیں لائے. ہونا یہ چاہیے کہ بھائی جب شوہر گھر آئے تو اس کے لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ بناؤ سنگھار کر کے رکھیں، اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے رکھیں، گھر کو سمیٹ کر صاف ستھرا، تاکہ جب شوہر گھر میں داخل ہو تو اس کو اچھا لگے، اس کو خوشی ہو، سمٹا ہوا گھر ہو، سلیقے کا گھر ہو. کھانا اگر اس کو جلدی کھانے کی عادت ہے تو اپنے اور کاموں کو موقوف کر کے پہلے اس کا کھانا تیار کر لیا جائے، تاکہ ہمارے شوہر کو آتے ہی بھوک ہو تو فوراً اس کے لیے کھانا بھی حاضر ہو. اور ممکن ہو، اور عقل مند عورت تو وہی ہے جو اپنے شوہر کے کچھ ہاتھ پیر بھی دبا دے اور بھی کچھ اس کی خدمت کر ڈالے تو یہ اور بھی اچھا ہے. غرض یہ کہ شوہر جب اس کو دیکھے تو اسے خوش کر دے، بنی سمری ہو اور مسکرا کر دیکھے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو آسمان والا بھی ان کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے. تو یہ استقبال ہونا چاہیے اپنے شوہر کا بیویوں کے لیے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ چار نعمتیں جس کو دی گئی ہوں اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب ہو جائے. چار نعمتیں. نمبر ایک، قلب شاکر، شکر کرنے والا قلب، شکر گزار قلب. یہاں ہمارے یہاں ناشکری کا بہت رواج ہے، گھر میں یہ سامان نہیں ہے، فلاں چیز ہمیں نہیں ہے، فلاں کام ہم نہیں کر سکے، یہ نہیں کر سکے، یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں خدا تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. اور جتنی نعمتیں ہیں اگر غور ہم کریں تو ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم کو یہ عطا ہو، بلکہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ یہ ہم سے چھین لیے جائیں، جو نعمتیں ہیں وہ چھین لی جائیں. تو فرمایا کہ قلب شاکر، دل سے شکر کرنا. ایک آدمی زبان سے شکر کرتا ہے تو وہ شکر جو ہے وہ اس میں نہیں ہے، زبان سے شکر کر کے بھائی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ٹھیک ہے، زبانی شکر بھی کرنا چاہیے، لیکن حقیقت اس کی کیا ہے؟ قلب شاکر، قلب میں اپنے مولا کی شکر گزاری ہو، مالک کی شکر گزاری ہو کہ اے اللہ کتنی نعمتیں آپ نے ہم کو عطا فرمائی ہیں، ہم اس کے قابل بھی نہ تھے. یہ بھی نہ سمجھے کہ جو نعمت ہمیں ملی ہے وہ ہمارے کسی استحقاق سے ملی ہے، بلکہ سمجھے کہ یہ سب کا سب بلا استحقاق ہے. قلب شاکر. اور میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتقوا اللہ لعلکم تشکرون، کہ تم تقوی اختیار کرو تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. تو فرمایا کہ شکر کی حقیقت تقوی ہے، تقوی، اللہ کی نافرمانی ہم نہ کریں، یہ ہے اصل حقیقت شکر کی. کہ جو آدمی کسی مالک کا جو ہے وہ نوکر ہوتا ہے، ملازم ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے اپنے مالک کا وہ شکر گزار تبھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ اپنے مالک کے مال میں خیانت نہ کرے، اور جیسا اس نے بتایا ہے ویسا کرے، اور اس نے جن باتوں سے منع کیا ہے وہ نہ کرے. تو یہ کہا جائے گا کہ یہ آدمی شکر گزار، حقیقی معنوں میں شکر گزار ہے اپنے محسن کا. تو یہاں فرمایا قلب شاکر، جو دل سے اپنے مولا کا شکر گزار ہو، تو ظاہر ہے کہ اس میں آگے آگے اللہ کی نافرمانی نہ کرتا ہو، تقوی والا آدمی. اور فرمایا لسان ذاکر، وہ زبان جو ذکر میں مشغول رہے، لسان ذاکر. اور فرمایا بدن علی البلاء صابر، تیسری بات کہ وہ بدن جو بلا میں صبر کرنے والا ہو، بلا میں صبر کرنے والا. ابھی بلا کی میں نے حقیقت عرض کر دی ہے کہ بلا ایک امتحان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اپنے خاص بندوں کے لیے، جس پر پھر صبر کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں. اور اس بلا میں کی علامت یہ ہے کہ یہ بلا ہے کہ اس میں انسان کا قلب پریشان نہیں ہوتا بلکہ مطمئن رہتا ہے. حضرت والا رحمہ اللہ کا شعر یاد آیا، فرماتے ہیں کہ زندگی پر قید پائی گرچہ دل پر غم رہا، زندگی پر قید پائی گرچہ دل پر غم رہا، ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا. اور فرمایا کہ صدمہ و غم میں میرے دل کے تبسم کی مثال جیسے غنچہ گھیرے خاروں میں چٹک لیتا ہے. ارد گرد تو مصیبت آتی ہے، حادثات تو ہوتے ہیں، لیکن قلب جو ہے اس کا وہ چین سے رہتا ہے، سکون سے رہتا ہے. تو بدن علی البلاء صابر، پہلی علامت چار نعمتیں جس سے دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی کا فرمایا کہ یہ خیر اور بھلائی اس کو نصیب ہے جس نے یہ چار خصلتیں ہوں، ایک شکر گزار قلب، دوسری ذکر کرنے والی زبان، تیسرا وہ بدن وہ جسم جو بلا میں صابر رہتا ہے صبر کرنے والا، اور نمبر چار وزوجتو لا تبغیہ خونا فی نفسہا ولا مالہ، کہ وہ عورت جو اپنے شوہر کے لیے خیانت نہ کرے، نہ اپنی ذات میں اور نہ اس کے مال میں، نہ اپنی ذات میں اور نہ اس کے مال میں، قلب شاکر لسان ذاکر بدن علی البلاء صابر وزوجۃ لا تبغی خونا فی نفسہا ولا مالہ، نہ اپنی ذات میں خیانت کرتی ہے، پردے سے رہتی ہے، حیا سے رہتی ہے، اور زیادہ شور شرابہ واغیلہ اپنے نام نفقے کا مطالبہ نہیں کرتی، اور نہ ہی اس کے مال میں خیانت کرتی ہے کہ جہاں شوہر نے منع کیا ہے وہاں وہ اس کے مال کی پوری حفاظت کرتی ہے، ادھر ادھر خرچ نہیں کرتی. تو اس ایسے شخص کو دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب ہو جائے گی. بہت بڑی بشارت ہے اگر ہم اس کو سمجھیں. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک اونٹ آیا، بھائی کیا کرتے ہو یار، الگ الگ بیٹھو. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور صحابہ بھی حاضر تھے، تو ایک اونٹ آیا اور اس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سجدہ کیا، کیونکہ تمام بہائم اور اشجار یعنی درخت اور پہاڑ اور تمام مخلوقات جو جس کو ہم بے جان سمجھتے ہیں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بعض اوقات انہوں نے سلام کیا ہے، بعض اوقات انہوں نے سجدہ کیا ہے. تو یہ دیکھ کر صحابہ نے فرد محبت سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جانور بھی سجدہ کرتے ہیں، آپ کو درخت بھی سجدہ کرتے ہیں اور مخلوقات سجدہ کرتی ہے، تو ہم تو انسان ہیں، ہم کو زیادہ حق پہنچتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے رب کی عبادت کرو اور اپنے بھائی کی عزت کرو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو صحابہ کا بھائی فرمایا کہ تم میری عزت تو کرو کیونکہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول بھی ہوں، نبی بھی ہوں، میری عزت کرو، لیکن عبادت کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. اور آگے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو کسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا میں حکم دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. یہ شوہر کا مقام بتلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعبیر فرمائی کہ یعنی اتنی اہمیت ہے کہ کسی مخلوق کو اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں، لیکن اگر ہوتا، وہ ہے نہیں لیکن اگر ہوتا تو عورت کو حکم ہوتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے. لیکن بھائی ہمارے یہاں ذرا مختلف معاملات ہیں، شوہروں کی نرمی سے عورتیں بہت زیادہ دلیر ہو جاتی ہیں اور زبان کی بھی دلیر ہو جاتی ہیں اور عمل کی بھی دلیر ہو جاتی ہیں، تو یہ اپنا نقصان کرتی ہیں. دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کو کیا تعلیم فرمائی ہے. اب اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کسی عورت کو اس کا شوہر یہ حکم دے کہ یہ پیلے رنگ کا پہاڑ ہے، اس سے پتھر اٹھا کے کالے پہاڑ پر لے جاؤ رکھ دو، اور کالے پہاڑ سے اٹھا کر یہ پتھر سفید پہاڑ پہ رکھ دو، تو اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے. یعنی جو بھی کام شوہر کرے کہے اس کا حکم دے اور اس کی استطاعت میں ہو اور اس کی استعداد میں ہو اور خلاف شریعت نہ ہو تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی پوری پوری تابعداری کرے. ایک مرتبہ ایک عورت حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں صحابی جو ہیں آپ کے، وہ میری جب میں نماز پڑھتی ہوں میری نماز توڑوا دیتے ہیں، شکایت لے کے آئی میری نماز توڑوا دیتے ہیں، اور جب میں روزہ رکھتی ہوں تو میرا روزہ افطار کرا دیتے ہیں زبردستی، اور ان میں ایک عیب یہ ہے کہ جب سورج طلوع ہو جاتا ہے اس کے بعد کہیں وہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اس سے پہلے نہیں پڑھتے، وقت میں نہیں پڑھتے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس صحابی سے دریافت فرمایا، وہی مجلس میں موجود تھے، کہ بھائی کیا بات ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک لمبی نماز کا تعلق ہے تو یہ عورت ایک رکعت کے اندر دو دو سورتیں پڑھتی ہے، لمبی لمبی طویل نماز پڑھتی ہے، تو اس لیے میں ایسا کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک ہی سورت کافی ہے. یعنی کہ ہمارے یہاں عبادت اللہ کی عبادت کو نفلی عبادت کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ انسانی حقوق کو پامال کر دیتے ہیں, تکلیف پہنچاتے ہیں. ایسا نہ کرنا چاہیے. آپ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم فرمائی. یہ مختصر ایک سورت ہی پڑھ لیں اور مسلسل بغیر اجازت نفلی روزہ رکھنے کی ممانعت فرمائی. پوچھا کہ بھئی یہ روزے کا کیا معاملہ ہے, تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ مسلسل روزے رکھتی ہیں اور مجھ کو جب خواہش ابھرتی ہے تو ظاہر ہے روزے کے دوران, اور رات میں میں کام کرتا ہوں, میں معاش کے لیے جاگتا ہوں, کھیتی باڑی کرتا ہوں, تو مجھ کو اتنی رات کو نہیں موقع ہے, تو میرا معاملہ دن کا ہی ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی عورت کو جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھے. دیکھیے شوہر کے حقوق کتنے بتلائے ہیں کہ اللہ کی عبادت کو جو ہے وہ درجہ ثانوی میں کر دیا شوہر کے حقوق کی وجہ سے. اور اسی طرح جو ہے نماز کا معاملہ تو ان کا یہ تھا کہ وہ رات بھر مشقت کا کام کرتے تھے اور مجبوراً جو ہے وہ ان کی آنکھ لگ جاتی تھی, اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ جب ایسا ہو جائے تو تم استغفار کر لو اور نماز کو ادا کر لو, جیسے ہی سب سے پہلا کام یہ کر لو. تو اس طرح سے جو ہے یہ عورتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتیں فرمائیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل جو آج اس مضمون کا جو ہے وہ سبب بنا وہ یہ والی حدیث شریف ہے. تو ضمن جو ہے یہ حدیث سامنے آ گئی تھی تو میں نے ان کو بھی بیان کر دیا. تو فرمایا لیس منا من خبب امرأة على زوجها او عبدا على سيده. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص یا وہ عورت ہم میں سے نہیں جو بدگمان کر دے کسی کو اس کے شوہر سے, یا کسی شوہر کو اس کی عورت سے, یا غلام کو اس کے مالک سے. اب ہمارے یہاں یہ حدیث شریف میں نے پڑھی تو مجھے احساس ہوا کہ ہمارے یہاں کتنی اس بارے میں غلطیاں ہیں, کیونکہ ساس بہو نندوں کے جھگڑے, یہ شاید ہی کوئی گھر اس سے خالی ہو. تو اب ماں جو ہے اس نے جو ہے وہ بیٹے کو بدگمان کر رکھا ہے کیونکہ اس نے بہو کی برائیاں کر رکھی ہیں, تو بیٹے کو اس سے متنفر کرنا یہ اسی میں آ گیا. اسی طرح سے نندے ہیں وہ ماں کو بہو سے متنفر کر دیتی ہیں, کوئی دوست کسی دوست سے اس کے دوست کو متنفر کر دیتا ہے اس کی برائیاں کر کے, یہ سب اس میں آتا ہے خببا, کہ کسی عورت کو اس کے شوہر سے بدگمان کر دینا, یا کسی مرد کو اس کی عورت سے بدگمان کر دینا, یا اور اسی طرح سے کسی کو کسی سے برائیاں بیان کر کے اس سے بدگمان کر دینا, سب اس کے اندر آتا ہے. اسی طرح اب غلام تو نہیں رہے لیکن اس وقت غلام تھے تو آپ نے فرمایا کہ غلام کو اس کے مالک سے بدگمان کر دینا, یہ بھی جو ہے فرمایا کہ یہ شخص ہم میں سے نہیں, کامل مسلمان نہیں ہے, ہمارے طریق پر نہیں. لیس منا جہاں آتا ہے اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ ہمارے طریق پر نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ کے راستے پر یہ شخص نہیں ہے, بھٹکا ہوا ہے. اور اس سے کتنے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اور کس قدر لڑائیاں ہوتی ہیں, یہاں تک کہ گھر بھی ٹوٹ جاتے ہیں, بدمزگیاں ہوتی ہیں, کوئی زندگی کے اندر کوئی لطف نہیں رہتا, اور غیبت کا گناہ الگ ہوتا ہے. تو اس سے بہت بچنا چاہیے, اپنی زبان کو بہت سنبھال کر استعمال کرنا چاہیے, بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ ہماری کسی برائی کرنے سے کسی کا دل کسی سے خراب نہ ہو. آج بھی ایک صاحب کا فون آیا تھا مجھے, تو مجھ سے کہنے لگے کہ بھائی ہمارے خاندان کا جو ہے ایک لڑکا اور لڑکی کا رشتہ ہو رہا ہے, تو جہاں پر رشتہ ہو رہا ہے میرے علم میں ہے کہ وہ لوگ اچھے نہیں ہیں, کردار کے اچھے نہیں ہیں, لڑائی جھگڑے والے ہیں, اور میری بھتیجی جو ہے وہ اس خاندان میں گئی بھی ہے اور مجھے اس کا تجربہ ہے. میں نے کہا بھائی کہ تم نے وہ سب باتیں جو تمہیں معلوم ہیں کہ یہ ایسے ہیں ایسے ہیں, کیا تم نے خود ان کے ساتھ معاملہ کیا ایسے ہیں, یا تم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا وہاں جھگڑا اس طرح کا ہوتے انہیں کرنا ہی, میں تو لڑکے کو ٹھیک سے جانتا بھی نہیں. اب بتائیے, بھتیجی وہاں گئی بھی ہے, اب سنی سنائی بات پہ انہوں نے بلڈنگ ان کی بنی ہوئی ہے کہ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں. میں نے کہا بھائی آپ جو ہے بغیر دیکھے بغیر یقین کے آپ جو ہے ایسی بات نہ کریں, اس لیے کہ عموماً تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ غلط فہمیاں ہوتی ہیں, جہاں لڑکی جاتی ہے تو اکثر وہ اپنی ماں کو ٹیلی فون, آج کل چونکہ ٹیلی فون کا بہت رواج ہو گیا نا اور یہ پیکج نکل گئے ہیں, تو گھنٹوں گھنٹوں ماؤں کو فون کرتے ہیں. سب سے بڑی خرابی یہاں پیدا ہوتی ہے, ماں نے فون کیا, بیٹا کیا کر رہی ہو؟ اماں جھاڑو دے رہی ہوں. ارے میری بیٹی تو کام کر رہی ہے. تھوڑے پھر اگلے دن فون کیا, بیٹا کیا کرے ہوں؟ کھانا پکا رہی ہوں, کبھی روٹی پکا رہی ہوں. ارے میری بیٹی کو تو نوکرانی بنا کے رکھ دیا, ارے میری بیٹی پہ تو ظلم ہو رہا ہے. آج کیا ہوا اماں؟ وہ شوہر صاحب سے لڑائی ہو گئی ہے اور یہ ہو گیا, آج کھانا نہیں کھایا. بھائی کیا ہو گیا؟ ارے یہ ہو گیا. معلوم ہوا, یہ تو معلوم کیا نہیں کہ میری بیٹی تمہارا قصور کیا ہے, کیا وجہ ہے کہ تمہارے شوہر نے تمہارے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا, کیا وجہ ہے؟ نہیں, بس شوہر ہی برا ہے. اور اسی طرح سے جہاں عورت کا معاملہ ہے تو وہاں کوئی پوچھتا نہیں کہ بھائی بیٹا تمہارا کیا قصور ہے, تم نے کیوں اس کو ایسا کہا. ابھی میں آتا ہوں اس پہ کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا. تو غرض یہ کہ ٹیلی فونوں سے بھی بڑے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اور برائیاں اور غیبت ہیں. اور پھر یہ نہیں, یہیں پر موقوف نہیں, بلکہ پھر ماں جو ہے وہ 10 گھروں میں گاتی ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. اچھا میں یہ بتاتا رہتا ہوں کہ اگر ماں اور بیٹی کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں اگر بیٹی کو ایک تھپڑ بھی لگا دے, دو چار تھپڑ بھی لگا دے, چوٹی بھی کھینچ لے اور اس کو سخت برا اور سست کہے, تو روتی دھوتی ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر ماں بیٹی ایک جیسی ہو جاتی ہیں, پھر محبت وہی کی وہی محبت ہے, رو دھو کے فارغ ہو گئے, صاف ہو گئے. لیکن اگر ساس کوئی لفظ بھی ایسا کہہ دے, ڈرتے ڈرتے بھی کہہ دے جو بہو کو برا لگ جائے, تو بس پھر تو فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے, ہنگامہ ہو جاتا ہے کہ ساس ہماری دشمن ہے. اسی طرح دوسری طرف بھی دیکھ لیں کہ اگر بہو نے کوئی ایسی بات کہہ دی, اگر اپنی بیٹی وہ بات کہہ دے, 100 دفعہ کہے کچھ اثر بھی نہیں ہوتا, یہ اس کی عادت ہے بھائی, ایسی بولتی رہتی ہے. لیکن اگر بہو کچھ کہہ دے تو ساس کو ایسا برا لگتا ہے کہ وہ ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے. غرض یہ کہ یہ باتیں جو ہیں ایک دوسرے سے دل کو برا کرنے والی. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی تمہارے سامنے کوئی ایسا واقعہ ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں, میرے سامنے نہیں ہوا. میں نے کہا جب تمہارے سامنے نہیں ہوا تو پھر تم اس کی کوئی گواہی مت دو, ان سے کہو کہ بھائی آپ خود رشتہ دیکھیں, استخارہ کریں, مشورہ کریں, حالات دیکھیں اور اپنے رشتے کو خود حل کریں, مسئلے کو آپ اس میں بیچ میں نہ پڑو. کیونکہ اگر آپ نے ان کو بتا دیا اور وہ بات صحیح نہیں ہوئی, کیونکہ انہوں نے مجھ سے مشورہ یہ کرنا تھا کہ میں تو جانتا ہوں اس خاندان کو, آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی آدمی رشتہ کرنے والا ہے میرے خاندان کا, تو میں اس کو ان کی برائی بتا دوں یا نہیں بتاؤں. میں نے کہا بھائی برائی اگر یقینی ہے تو آپ ان کو ضرور بتا دیں, اس لیے کہ یہ تو خیر خواہی ہے, اس کا حکم ہے, یہ مستحسن بات ہے کہ کوئی آدمی ایسی جگہ رشتہ کرنے والا ہے جس کو ہم یقینی طور پر جانتے ہیں. یاد رکھنا کہ یقینی طور پر, یقینی طور پر جب ہی ہو سکتا ہے جب ہم نے اس کو یا تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو یا ہمارے ساتھ اس کا معاملہ ہو یا بہت ہی مستند اور معتبر اور متقی اور نیک اللہ والے لوگوں نے گواہی دی ہو کہ ہاں بھائی یہ لوگ ٹھیک نہیں ہے, تو پھر بے شک یہ خیر خواہی میں آئے گا کہ آپ اس کو روک دیں کہ بھائی یہ جگہ صحیح نہیں ہے. اور اگر تھوڑا شک شبہ ہے تو اتنا کہہ سکتے ہیں کہ بھائی دیکھ بھال کر لو, ہمیں صحیح سے معلوم نہیں ہے, وہ اشارہ سمجھ جائے گا. تو لیکن بعض لوگ بالکل ہی جو ہے اس کو کرتے ہیں. وہ کل ہمارے مفتی صاحب بتا رہے تھے میرے استاد کہ ان کے پاس ایک شخص آیا, اس کا بیٹا بھی آیا, خان صاحب تھے, اور ان کا جھگڑا یہ تھا کہ ہماری بیٹی پہ بہت ظلم ہو رہا ہے. ہر وقت جو ہے وہ بیٹی کے گھر چلے جاتے تھے اور وہاں جا کر اس کو داماد کو سمجھایا کرتے تھے, آئے دن یہ چکر تھا. تو انہوں نے آ کر پھر مفتی صاحب سے پوچھا کہ بھائی یہ معاملہ ہے, تو انہوں نے کہا بھائی آپ وہاں کیوں جاتے ہیں کہ ہماری بیٹی پہ ظلم ہو رہا ہے اور اس کو ڈانٹ ڈپٹ بہت کرتے ہیں, بہت داماد جو ہے اس کو غصہ کرتا ہے. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی, بیٹے سے پوچھا کہ کیا تمہارے ابا تو اپنی اما سے کیسا سلوک کرتی ہو؟ کہتے ہیں بڑے میاں تو سارا وقت گالی دیتا رہتا ہے اور مار پٹائی کرتا رہتا ہے, صبح سے شام یہ چیز پکار کرتا رہتا ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی تم اپنا کھیل دیکھو اور پھر تم اپنی ابدامات کے اوپر اعتراض کرتے ہو. تو وہ بھی تو ہمارے حضرت تو اس طرح فرماتے تھے کہ جو تمہاری بیوی ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے, جب تمہاری بیٹی پہ ذرا سا ظلم ہو جاتا ہے تم رونے لگ جاتے ہو, تمہارا دل کانپنے لگتا ہے, اور تمہارے اپنے گھر میں جو کسی کی بیٹی ہے اس کا تمہیں درد نہیں ہے کہ وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے, وہ بھی تو اپنے خاندان کو چھوڑ کر تمہارے گھر میں آئی ہے اور سارے خاندان سے جو ہے قطع ہو کر ایک شوہر کی ہو کے رہ جاتی ہے اور اسی کی غلام بن کے رہ جاتی ہے, تو تم بھی تو اس کا خیال کرو. غرض یہ کہ جہاں یہ عورتوں کے لیے شوہر کے حقوق ہیں، اگر یہ عورت اپنے شوہروں کے حقوق اسی طرح ادا کرنے لگے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، قطع نظر اس کے کہ شوہر کے اندر وہ خصوصیات ہیں یا نہیں ہیں۔ میں نے پہلے بھی میں سناتا رہتا ہوں کہ سر مجھے بڑا مزہ آتا ہے اس میں، مولانا جلیل صاحب اخون دامت برکاتہ جو ہمارے حضرت کے خلیفہ ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے ٹیڑھا کیوں بنایا ہے، کیوں ہے عورت ٹیڑھی؟ تو انہوں نے بہت حاضر جواب اور بدلہ سمجھ، تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی دیکھو سامنے بجلی کا کھمبا، یہ دیکھ رہے ہو؟ کہ ہاں دیکھ رہا ہوں۔ یہ بالکل سیدھا ہے کہ ٹیڑھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بالکل سیدھا ہے، 90 درجے سیدھا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے ساتھ جو ایک تار لگی ہوئی ہے ٹیڑھی ہے کہ سیدھی؟ انہوں نے کہا ٹیڑھی تار لگی ہوئی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کس لیے لگی ہوئی ہے تمہارے خیال میں؟ تو انہوں نے کہا کہ کھمبے کو سیدھا رکھنے کے لیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ پھر عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ٹیڑھا تاکہ اس کا دماغ درست رہے۔ لوگ باہر جاتے ہیں تو حضرت حضرت کرتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، اور جب گھر آؤ تو اپنی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے کہ ہم کیا ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص حکمت کے تحت جو ہے عورت کو ایسا بنایا ہے۔ اور اگر گھر کو جنت کا نمونہ بنانا ہے اور زندگی کا لطف اٹھانا ہے تو عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کا اسی طرح اکرام کرے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی ہے، تعلیم فرمائی ہے۔ اور خود آپ کا عمل بھی اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا تھا؟ ازواج مطہرات کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا تھا؟ اس طرح زندگی پر لطف گزرتی ہے۔ تو اسی طرح سے جہاں یہ عورتوں کے لیے نصیحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، تو اسی طرح سے یہ نصیحتیں مردوں کے لیے، شوہروں کے لیے بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنے کے لیے فرمایا ہے۔ ہمارے حضرت نے یہ واقعہ سنایا، حدیث پاک میں بھی ہے، آج پڑھی بھی ہے۔ بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب حدیث پاک پڑھتا ہوں تو حضرت والا رحمہ اللہ کی جو ہے تعلیمات فوراً سامنے آتی ہیں، اور خوشی ہوتی ہے کہ اس کی عربی عبارت بھی ہم کو پڑھنا نصیب ہوا، اس میں نور بھی ہوتا ہے بہت۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے عائشہ، جب تو ناراض ہوتی ہے تو بھی میں پہچان لیتا ہوں، جب تو خوش ہوتی ہے تو بھی میں پہچان لیتا ہوں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب باریکی دیکھیے کہ ہم تو پتہ ہی نہیں کہ بیوی کے جذبات کا اور ان کی باتوں کا، ان کی خواہشات کا ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں، ہمیں اپنے کام سے کام ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی باریک بینی سے پہچان لیا کہ ان کی رضا اور ناخوشی کیا ہے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے عائشہ، جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو تم میرا نام ہٹا دیتی ہو، کہتی ہو لا وربی ابراہیم، مجھ سے اپنی نسبت کو ہٹا دیتی ہو اور ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتی ہو کہ نہیں، خود اللہ کے ابراہیم کے رب کی قسم۔ اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہے تو مجھے تم کہتی ہو لا وربی محمد، میری نسبت کو ظاہر کرتی ہو کہ نہیں اللہ کی قسم، محمد کے رب کی قسم۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیا کرتے تھے۔ مگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ناراضگی وہ ناراضگی نہ ہوتی تھی، اس کو روٹھنا کہتے ہیں، روٹھنا۔ بیوی معلوم ہوا کہ بیویوں کو روٹھنے کا بھی حق ہے، تو روٹھے تو اس کو منانا چاہیے، یہ نہیں کہ جوتے لگانا چاہیے، ڈنڈے لگانا چاہیے، تانے لگانا چاہیے، بلکہ اس کو منانا چاہیے اور اس کا جو جائز حق ہے اس کو دے۔ اور بیوی کو بھی چاہیے کہ بھائی وہ جلدی من جایا کرے، بازی منتی نہیں ہے صبح سے شام۔ اب کیا کہوں، وہ لفظ ایک محاورہ ہے کہ تلوے چاٹنا، لیکن تلوے چاٹو لیکن وہ منتی نہیں ہے، مانتی نہیں ہے، منہ پھلائے رکھتی ہیں۔ تو بیویوں کو بھی چاہیے کہ وہ جلدی راضی ہو جایا کرے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا ثبوت دے دیا، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے یہ جدا تو ہوتی ہوں، یعنی یہ اپنی نسبت کو کا اظہار نہیں کرتی، لیکن یہ صرف نام کی حد تک ہے، بس نام کی حد تک جو ہے مفارقت ہے، باقی تو میرے دل میں آپ کی محبت ہے۔ تو تھوڑا بہت روٹنا تو ٹھیک ہے، لیکن بار بار ایسی چپلش کرنا، بھی شوہروں سے ایسے مطالبات کرنا کہ جو اس کے اوپر بوجھ بنے، بھاری بنے، مشقت پڑے، تو یہ بیویوں کو ہرگز زیب نہیں دیتا، نیک بیویوں کو، اچھی بیویوں کو یہ زیب نہیں دیتا. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حبشیوں کا کھیل ہو رہا تھا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، ہتھیار سے کھیل رہے تھے، نیزہ بازی کر رہے تھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھانپ لیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں جب وہ چھوٹی تھی، اس وقت انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان اور گردن کے درمیان جو چھری سی بنی اس چادر کے بعد، اس سے ان حبشیوں کا کھیل دیکھا، آپ نے ان کو دکھایا. آپ وہ اتنی دیر تک کھڑے رہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تم اندازہ کرو کہ ایک نو عمر لڑکی کو کھیل کود دیکھنے کا کتنا شوق ہوتا ہے، تو جب تک میں تھک کر پھر نہ جاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اپنی چادر مبارک سے مجھے ڈھانپ کر وہ کھیل دکھاتے. اب اس دور میں کون ہے ایسا ہے پہلوان جو اپنی بیویوں کا اتنا خیال رکھ سکتا ہو؟ لیکن بھائی جو ہو سکے وہ ہمیں کرنا چاہیے، بیویوں کے جذبات کا احترام کرنا چاہیے. یہ مت سوچو کہ بھائی وہ بگڑ جائیں گی، دماغ خراب ہوگا. ایسا ہوا بھی ہے، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مارنے کی ممانعت فرمائی، جو کہ حدود کے اندر رہتے ہوئے جائز بھی ہے، لیکن آپ نے ممانعت جب فرمائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، عورتیں تو بہت دلیر ہو گئی ہیں، ہم آپ خاموش بیٹھے رہتے ہیں، وہ اپنا شروع کر دیتی ہیں. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ اس کی اجازت فرمائی. غرض یہ کہ شرافت تو اس میں ہے، مار کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ ایک مرتبہ سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ بھی لگائی، نومری کی حالت میں دوڑ لگائی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نکل گئی، اور پھر تھوڑے عرصے کے بعد جب ان کا جسم بھاری ہو گیا پھر ایک دفعہ دوڑ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس ہار کا یہ بدلہ ہے، آج میں نے لے لیا بدلہ. اس طرح سے پیار محبت کے ساتھ اگر زندگی گزرے تو کس قدر خیر ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے یہاں جو ہے یہ کوئی بزرگی دکھائی نہیں دیتی، اس طرح کی بات کری. تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں ایسی بزرگی کو جو ہے وہ بالکل بھی اپنے یہاں پسند نہیں کرتا، تو اور میں تو یہاں تک ہوں کہ میں نے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ نے کبھی اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ لگائی ہے؟ کبھی آپ بزرگی لیے پھرتے ہیں، آپ نے کبھی اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ لگائی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کہ میں اس کا میرا ایسا مرتبہ ہے، میں کیسے دوڑ لگا سکتا ہوں. حکیم الاسلام رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں نے لگائی ہے، میں نے الحمدللہ یہ سنت بھی ادا کی ہے. دوڑ لگانا جو ہے وہ ایسی جگہ ہو اگر موقع میسر آ جائے کہ جہاں تنہائی ہو، کوئی نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی جگہ دوڑ لگائی جہاں پر کوئی دیکھنے والا نہ تھا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا خیرکم لاہلہ، تمہیں بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہترین ہیں، ان کے ساتھ اخلاق اچھے ہیں. اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغلبن کریمن ویغلبہن لئیمن، کہ کریم لوگوں پر یہ عورتیں غالب آ جاتی ہیں جو صبر کرتے ہیں. آپ نے قصے سنے ہوں گے، ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عورتوں کے مزاج پر صبر کرنے سے کتنے لوگ ولی اللہ ہو گئے ہیں، ان کی الٹی سیدھی باتوں پر صبر کرنے سے، کڑوی باتوں سے. تو یہ بڑا اچھا موقع ہے اور اس میں صبر کی جو ہے بڑے انعامات کا وعدہ ہے کہ جو ان عورتوں پر صبر کرے. مولانا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح اور بھی حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب ایسے باکرامت بزرگ ہو گئے صرف عورتوں کی کڑوی باتوں پر صبر کرنے سے. اور صبر ایک ظاہر ہے کہ بڑی زبردست دولت ہے کہ یہ بڑے ہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کریم لوگوں پر یہ عورتیں غالب آ جاتی ہیں، وہ اپنے اخلاق کو گرنے نہیں دیتے، وہ کریم رہتے ہیں. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اوپر جو لوگ غالب آ جاتے ہیں زور زبردستی اور ظلم کے ذریعے، وہ لئیم ہوتے ہیں، کمینے لوگ ہوتے ہیں جو ان پر غالب آ جاتے ہیں. اور فرمایا کہ میں اس کو محبوب رکھتا ہوں کہ یہ مجھ پر غالب آ جائیں لیکن میں کریم رہنا چاہتا ہوں، میں اپنے اخلاق سے گرنا نہیں چاہتا بھلے یہ مجھ پر غالب آ جائیں، اور میں ان پر غلبہ پا کے ان کو زور زبردستی سے دبا کے میں لئیم نہیں ہونا چاہتا، اپنے اخلاق سے گرنا نہیں چاہتا. تو یہ ہمارے بھی اخلاق ہونے چاہیے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ نرم برتاؤ کرنا اور ان کے جذبات کا احترام کرنا جو شرعی حدود میں ہو. اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کے حالات کو دیکھیں کہ وہ کتنا تھک کے باہر سے آیا ہے اور کتنا اس کی استطاعت ہے, کتنا بوجھ ہماری ضرورتوں کا اٹھا سکتا ہے. بیجا ضرورتیں اور بیجا فرمائشیں کرنا, آج ادھر کھانا کھانے جانا ہے, آج فلاں کپڑا لینے جانا ہے, آج یہ کرنا ہے, یہی کام عورتوں کے جو دین سے دور ہیں اور آخرت سے غافل ہیں. آخرت سے غافل غفلت کی علامت ہے یہ, ان باتوں میں انہماک, جگہ جگہ کھانے کے لیے گھنٹوں جو ہے جا کر اپنے اوقات کو ضائع کرنا, پیٹرول کو ضائع کرنا اور تھک کر واپس آنا, تو یہ سب باتیں جو ہیں آخرت سے غفلت کی علامت ہیں. اللہ تعالی ہمیں آخرت سے ہماری غفلت کو دور فرما دے اور فکر آخرت ہمیں نصیب فرما دے. ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد یہ بھی فرمایا کہ المرأة كالزرع, یہ تیری پسلی سے بنی ہے عورت, اور فرمایا کہ ان اقمتها کثرتها, اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو یہ تمہارے طریق پر کبھی آ نہیں سکتی اور تم اس کو توڑ دو گے. اور وقصوها طلاقا, کہ اس کا توڑنا جو ہے طلاق ہے, گھر ٹوٹ جاتا ہے, خواہ مخواہ زور زبردستی اور ظلم اور جبر کر کے اور جھگڑے ہنگامے کر کے گھر ٹوٹ جاتا ہے. تو جو ہے یہ دونوں باتیں دونوں طرف کی میں نے عرض کر دی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سب دوستوں کو اور سب مسلمانوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت, وعن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس لابن آدم حق فی سوا هذه الخصال بیت یسکنه وثوب یواری به عورته وزلف الخبز والماء. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان چیزوں کے سوا آدم کے بیٹے کا کسی چیز پر کوئی حق نہیں, ان چیزوں کے سوا آدم کے بیٹے کا کسی چیز پر کوئی حق نہیں. نمبر ایک, رہنے کے لیے گھر, نمبر دو, تن ڈھانکنے کے لیے کپڑا, نمبر تین, خشک روٹی, اور نمبر چار, پانی. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مرقات شرع مشکات میں ہے کہ جو شخص مذکورہ حلال نعمتوں پر اکتفا کرے گا اس سے قیامت کے دن حساب ان کے متعلق نہ ہوگا, کیونکہ یہ نفس کے حقوق ضروریہ سے ہیں, اور جو ان کے علاوہ حضور اور لذتوں کا سامان مہیا کرے گا ان کے متعلق سوال ہوگا اور ان کے شکر کا مطالبہ ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں بیت الخلاء آنے اور جانے کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے. استنجا کرتے وقت استنجے کی جگہ کو بایاں ہاتھ لگانا چاہیے, دایاں ہاتھ نہ لگائیں, بائیں ہاتھ سے استنجا کریں. بعض جگہ بیت الخلاء نہیں ہوتا, اس وقت ایسی آڑ کی جگہ میں رفع حاجت کرنا چاہیے جہاں کسی دوسرے آدمی کی نگاہ نہ پڑے. استنجا کرنے کے لیے نرم جگہ تلاش کریں تاکہ چھینٹے نہ اڑیں اور زمین جذب کر دی جائے. بیٹھ کر استنجا کرنا چاہیے, کھڑے ہو کر نہ کریں. وضو سنت کے موافق گھر پر کرنا چاہیے, سنتیں گھر پر پڑھ کر جانا چاہیے, موقع نہ ہو تو مسجد ہی میں پڑھ لیں. فائدے میں لکھا ہے کہ آج کل جبکہ سنتوں کو ترک کیا جا رہا ہے, سنتوں کا مسجد میں پڑھنا افضل ہے. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے وسیلے سے دعا کرنے کے بیان میں یہ پانچویں روایت ہے کہ محمد بن حرب ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں قبر مبارک کی زیارت کر کے سامنے بیٹھا تھا کہ ایک اعرابی آیا اور زیارت کر کے عرض کیا کہ یا خیر الرسول, اللہ تعالیٰ نے آپ پر ایک سچی کتاب نازل فرمائی جس میں ارشاد فرمایا ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. اور میں آپ کے پاس اپنے گناہوں سے استغفار کرتا ہوا اور اپنے رب کے حضور میں آپ کے وسیلے سے شفاعت چاہتا ہوا آیا ہوں. پھر دو شعر پڑھے اور ان محمد بن حرب کی وفات سن 228 ہجری میں ہوئی. غلط زمانہ خیر القرون کا تھا اور کسی سے اس وقت نکیر منقول نہیں, بس حجت ہو گیا. یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وفات شریف کے بعد بھی جو ہے آپ سے توسل جائز تھا. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي, انك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اله العالمين جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما, عمل کی توفیق نصیب فرما. اللہ تمام بیماروں کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما. جتنے بھی بیمار ہیں ہمارے بعض دوست یا ان کے لواحقین بیمار ہیں, اے اللہ سب کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما. اله العالمین بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی نصیب فرما. یا اللہ تنگی کو بدل دے فراخی سے, مصیبت کو بدل دے عافیت سے, اللہ پریشانی کو بدل دے راحت سے, اللہ بے برکتی کو بدل دے برکت سے, اللہ برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرما, غموں کو بدل دے خوشی سے. الہ العالمین دونوں جہان کی خیریں اور بلائیاں سب کو عطا فرما. دونوں جہان کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.